एपिसोड 45।
हमलावर आ रहे हैं, तैयार हो जाओ, होशियार हो जाओ। ये एक ललकार थी जो शहर की दीवारों पर बुलंद से बुलंदतर होती चली गई। सारे शहर में खलबली बपा हो गई, लेकिन इस खलबली में खौफ और हिरास नहीं बल्कि जोश और खरोश था। लोग इधर उधर छुपने के लिए भाग दौड़ नहीं रहे थे बल्कि लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे, हथियार बंद हो रहे थे। बहुत दिनों से कमाने और तीर बनाए जा रहे थे, फेंकने वाली बर्शियां बन रही थी, औरतें, कमसिन लड़के और लड़कियां भी तीरंदाजी की मशक कर रही थी। तमाम जवान और अधेड़ उम्र शहरी 2-3 महीनों से फौज के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रहे थे। जब से जोलियोना इस शहर में आई थी, जंगी तैयारियां पहले से ज्यादा तेज हो गई थी। जोलियोना खुद ये मशकें देखती और शहरियों में जोश और जज्बा पैदा करती थी। जूं ही इसके कानों तक ये आवाज पहुंची कि हमलावर आ रहे हैं, उसने नियाम से तलवार निकाली और अस्तबल में जा पहुंची। उसने रजिलियो का घोड़ा तैयार कराया, इस पर सवार हुई और घोड़ा दौड़ा दिया। शहर की गलियों में वो नंगी तलवार लहराती और घोड़ा दौड़ाती फिरने लगी। मुरीदा के लोगों, वो चिल्ला चिल्ला कर कहती फिर रही थी, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया, तुम्हारी मरियम की इस्मत तुम्हें पुकार रही है। फिर जहाँ कहीं लोग इसे देख कर इकट्ठे हो जाते, वहीं वो इनके दरमियान रुक जाती और बड़ी ही बुलंद और जोशीली आवाज में लोगों को इन अल्फाज से भड़काती। वो बुजदिल और बेगैरत थे जिन्होंने मुसलमानों के आगे हथियार डाले और अपने शहर इनके हवाले करके उनके गुलाम बन गए हैं। उन्होंने अपनी बेटियां भी इनके हवाले कर दी हैं। क्या तुम अपनी बेटियां जंगली और वहशी बर्बरों के हवाले कर दोगे? नहीं नहीं, हर जगह मजमुआ जवाब देता, हम अपनी इज्जत पर मर मिटेंगे। ये न भूलना कि ये गरनाता और खरतबा नहीं, वो पुरजोश खिताब कर रही थी, ये मुरीदा है, ये बित्रीख़ आज़म का शहर है। आज कलीसा की आबरू तुम्हें पुकार रही है, तुम्हें सलेब पुकार रही है, सलेब पर लटके हुए यीशु मसीह की रूह मुकद्दस देख रही है कि तुम ईसाइयत की अजमत पर जाने कुर्बान करते हो या अपनी जानों को अजीज रखते हो। अगर तुमने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो तुम यहाँ इन शहरों की तरफ पेश कदमी करोगे जिन पर मुसलमान कब्जा जमाए बैठे हैं। ये सादत तुम्हारे हिस्से में आई है, तुम मुसलमानों को अंदलुस से निकालोगे। अगर तुम भी दिल छोड़ बैठे तो तुम्हारे गिरजे मस्जिदें बन जाएंगी। क्या तुम कलीसा की ये बेहुरमती बर्दाश्त कर लोगे? नहीं नहीं, जोलियोना फौज में गई तो वहां भी उसने यही जोशीले तकरीरें की। कुछ तो अल्फाज जोशीले थे और ज्यादातर जोलियोना का हसीन और दिलकश शख्सियत का असर था कि लोग आतिशपिशा पहाड़ के अंदर उबलते हुए लावे की सूरत अख्तियार कर गए। एक औरत मर्दों को ललकारे तो मर्दों पर जुनूनी कैफियत तारी हो जाना कुदरती अमर है। मूसा बिन नसीर ने तो ये तवक्को लेकर आया था कि वो मुरीदा को मुहासरे में ले लेगा, हालांकि जासूस ने उसे बताया था कि मुरीदा की फौज शहर से बाहर लड़ेगी और शहर के बाहर रुकावटें इतनी ज्यादा हैं कि शहर की दीवार के करीब जाना मुमकिन नहीं होगा। मूसा ने दूर से देखा कि शहर की दीवार से कासा आगे रुकावटों के बाहर मुरीदा की फौज तैयार खड़ी थी। उस फौज ने अपने ही शहर को मुहासरे में ले रखा था। मूसा ने अपने लश्कर को दूर रोक लिया। लश्कर बहुत फासला तय करके आया था, घोड़े भी थके हुए थे लेकिन प्यादे ज्यादा थके हुए थे। मूसा ने लश्कर को आराम करने को कहा और खुद अपने तीनों बेटों और एक दो सालारों को साथ लेकर शहर के गिर चक्कर लगाने के लिए चला गया। वो शहर का दिफा देख रहा था, इसके मुताबिक उसने अपने हमले का प्लान बनाना था। शहर के पीछे नुकीली चट्टानें भी थीं और इनके साथ सरसब्ज टेकरियां भी थीं, जिनमें बाज किले की दीवार जितनी ऊंची थी। इन पर दरख्त थे और ऊंची घास के अलावा खुदरो पौधे भी थे, इनके दरमियान रास्ते थे। इधर शहर पनाह के करीब जाना बहुत मुश्किल नजर आता था। हम इन टेकरियों और चट्टानों के अंदर से इस सामने वाले दरवाजे तक जा सकते हैं, मूसा बिन नसीर ने कहा, इधर फौज भी नहीं। मूसा ने अपने घोड़े को टेकरियों की तरफ बढ़ाया और दो टेकरियों के दरमियान से गुजरने लगा। वो एक दरख्त के करीब से गुजर रहा था कि एक तीर दरख्त के तने में जड़ों के करीब आ लगा। मूसा ने घोड़ा रोक लिया। फिर एक और तीर आया जो घोड़े के आगे एक दो कदम दूर जमीन में लगा। मूसा ने घोड़े को बड़ी तेजी से पीछे को मोड़ा और वहां से वापस आ गया। दोनों तीर शायद दूर से आए थे, इसीलिए मूसा को या उसके घोड़े को न लगे और नीचे लगे, या تیراندازوں نے موسیٰ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اس سے آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ اس پہاڑی علاقے میں فوج چھپی ہوئی تھی، یہ فوج اس سے زیادہ خطرناک تھی جو شہر کی دوسری طرف سامنے نظر آ رہی تھی۔ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اس علاقے کے ساتھ زمین کٹی پھٹی تھی اور اتنی دشوار گزار کہ وہاں سے گھوڑوں کو تیز رفتاری سے گزارنا ممکن نہیں تھا۔ میرے عزیز ساتھیو، موسیٰ بن نصیر نے کہا، بہت مشکل پیش آئے گی، پھر بھی ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ اول کے مورخ لکھتے ہیں کہ مریدہ شہر کو قدرت نے جو دفاع مہیا کر رکھا تھا وہ تو مضبوط تھا ہی، لیکن مریدہ کی فوج اور اس کے شہری جس جذبے اور جوش و خروش سے شہر کی دفاع پر تیار ہو گئے تھے وہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا۔ شہر کے اندر، شہر پناہ پر اور باہر فوج میں بتریخ پادریوں کے جلوس میں سلیب اٹھائے گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد جولیونا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے گھوڑے پر سوار شہر میں اور باہر آ کر فوج میں گھوم جاتی اور جگہ جگہ رک کر ایسے جوشیلے الفاظ کہتی کہ سننے والے مشتعل ہو جاتے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹوں اور دو سالاروں کے ساتھ شہر کے پیچھے زمین کا اور شہر پناہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے دور کا شور سنائی دیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھی شور سے واقف تھے، یہ لڑائی کا شور تھا، سینکڑوں گھوڑوں کے دوڑنے کا قیامت قیز شور تھا، زمین ہل رہی تھی۔ موسیٰ نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی، اس کے بیٹے اور سالار اس کے پیچھے گئے، وہ اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جب شہر کے پہلو سے گھومے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مریدہ کی فوج نے جو شہر کے باہر تیار کھڑی تھی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، سوار گھوڑوں سے زینے اتار چکے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کو پانی کہاں سے پلائیں، پیادے لیٹ گئے تھے اور لشکر کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے عیسائی فوج کو آتے دیکھا تو جس حالت میں تھے اس حالت میں ہتھیار اٹھا لیے۔ سواروں کو زینے گھوڑوں پر ڈالنے کی مہلت نہ ملی، وہ برشیاں اور تلواریں لے کر پیادوں کی طرح مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے زیادہ ضروری گھوڑوں کو بچانا تھا جو بندھے کھڑے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ کمانے اور ترکش اٹھا کر اپنے لشکر کے آگے چلے گئے۔ حملہ آور ان کی زد میں آئے تو انہوں نے بارش کی طرح تیر برسانے شروع کر دیے۔ عیسائی گھوڑ سوار آگے تھے، انہیں تیر لگتے تھے، سوار گھوڑوں پر ہی دوہرے ہو جاتے اور باز گرتے تھے، لیکن سر پر دوڑتے گھوڑوں کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑے اتنی قریب آ گئے کہ تیر انداز جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پیادوں نے مقابلہ کیا، برچھیوں اور تلواروں سے کئی سواروں کو گرایا، لیکن خود بھی گھوڑوں تلے کچلے گئے اور عیسائیوں کی برچھیوں سے زخمی بھی ہوئے۔ مسلمان لشکر اپنے سپہ سالار کے بغیر لڑ رہا تھا، سپہ سالار ہوتا بھی تو کیا کرتا؟ اس صورت حال میں کوئی چال آزمائی نہیں جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اپنی جانیں بچانی تھی یا مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان یہ دونوں کام کر رہے تھے، مریدہ کے یہ حملہ آور جم کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اتنا ہی رکے جتنا انہیں مسلمانوں نے روکا۔ وہ طوفان کی طرح آئے اور ہلّا بول دائیں اور بائیں کو نکل گئے، اور کچھ مسلمانوں کے لشکر میں سے سیدھے پیچھے چلے گئے اور دور کا چکر کاٹ کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں ہی رہ گئے۔ موسیٰ بن نصیر وہاں پہنچا تو معرکہ ختم ہو چکا تھا، لشکر کی حالت ویسے ہی ہو گئی تھی جیسے طوفان کے بعد کسی بستی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ عیسائی اور مسلمان زخمی تڑپ رہے، کرا رہے تھے، کئی مر چکے تھے۔ مریدہ کے یہ حملہ آور واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہلے کھڑے نظر آئے تھے، اور وہ طنزیہ نعرے لگا رہے تھے، یہ غرناطہ اور خرطبہ نہیں۔ ایک عیسائی گھڑ سوار نے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ کر کہا، یہ مریدہ ہے، یہاں سے واپس چلے جاؤ، اور وہ گھوڑا دوڑاتا واپس چلا گیا۔ شہر پناہ پر سنتری، جن میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے، اپنی فوج کو نعروں کی صورت میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہ پہلے دن کا تصادم تھا، یہ وارننگ تھی جو موسیٰ بن نصیر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ محتاط ہو گیا۔ اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے مطابق عیسائی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کا کوئی حصہ آگے بڑھتا تو عیسائی فوج آگے آ کر اس کا مقابلہ کرتی اور وہیں سے پیچھے ہٹا دیتی، یا مسلمانوں کو بکھیر کر خود پیچھے ہٹ جاتی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ شہر کے قریب چلے جاتے۔ ہر روز شہر کے باہر دونوں فوجوں کا کسی نہ کسی طرح خونریز تصادم ہوتا اور مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے میں ناکام رہتے۔ پروفیسر ڈوزا اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ عیسائی مریدہ پر جانوں کے اور خون کے نذرانے بے دریغ دے رہے تھے، پادری بھی لڑ رہے تھے، عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش باہر نکل آئی تھی، عالم اور بے عالم ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے، امیر اور غریب کا، بڑتر اور کمتر کا، آخا اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں، دونوں طرف خاص سا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے سالاروں سے صلح مشورے کرنے لگا، میں مان نہیں سکتا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے، اگر ہمیں پتا چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں، پھر لڑنے کے بجائے محاصرے کو طول دے دیں۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا جس سے رسد آتی ہو۔ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے؟ ہم پہلے روز شہر کے پچھلے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، میں آگے گیا تو دو تیر آئے تھے، ہمیں یاد ہے۔ سب نے کہا، وہ رسد کا راستہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، رات کو ایک یا دو آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں، رسد رات کو ہی آتی ہوگی، میں مزید لڑائیاں بند کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اس طرح کم ہوتی رہے، اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا، موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا، موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا، گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور ارد گرد زمین بری طرح کٹی پھٹی تھی، کھڈ گھاٹیاں اور ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے دریائے داویانہ بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی، اگر کوئی آواز سنائی دیتی تھی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگی جو قریب آ رہی تھی۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے، 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اندلوسی بھی تھا جو عربی بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان اندلوسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے آدمی قریب آ کر رک گئے، انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں پوچھا۔ یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں، ترجمان نے عربی زبان میں سرگوشی کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں آج بھی نہیں آئی، دوسرے نے گالی دے کر کہا ہے کہ یہ سب کو بھوکا ماریں گے۔ وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ترجمان نے عبداللہ کو بتایا کہ راز مل گیا ہے، شہر کے لیے رسد کشتیوں میں آتی ہے اور شاید اس دشوار گزار علاقے سے گزار کر رات کو شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ تم بہت آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پیچھے جاؤ، عبداللہ نے کہا، میرے آدمی پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ عبداللہ کے مجاہدین چند قدم پیچھے گھاس میں لیٹے ہوئے تھے، وہ آواز نکالے بغیر رینگتے سرکتے عبداللہ تک پہنچے۔ یہ جو دو اندلوسی کھڑے ہیں، انہیں پکڑنا ہے، عبداللہ نے اپنے مجاہدین سے سرگوشی میں کہا۔ پھر ترجمان سے کہا، تم اٹھو اور اس طرح چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچو جیسے تم دور سے چلتے آ رہے ہو، یہ تمہاری طرف دیکھیں تو ان سے کسی قریبی گاؤں کا نام لے کر اس کا راستہ پوچھنا، پھر لڑائی کی بات چھیڑ دینا اور اس طرف لے آنا۔ اندلوسی ترجمان عقل مند آدمی تھا، उन अंदलुसियों के मुंह दूसरी तरफ थे। तर्जमान आहिस्ता से उठा और उनकी तरफ चल पड़ा।
पेशकश रहबर टीम।